أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ حضرات محترم، اتنی خوبصورت نعت سننے کے بعد، جس کے کئی مضامین نعت میں موجود تھے، تو تقریر کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ سب کچھ الحمدللہ، بہت کچھ نعت میں ہم نے سماعت کیا اور سنا، لیکن مختصر سے وقت میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ گوشے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب ہم لفظ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، ایک سوال جس کا جواب ہمارے پاس یقیناً ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس تقریب جو معراج النبی ہے، اس میں یہاں آ کر بیٹھنا، واعظ بیان ہونا، نعت خوانی ہونا، آپ اپنے گھروں سے کام کاج چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کل چھٹی کا دن بھی نہیں ہے، آپ کو آفس بھی جانا ہے، تو کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم سب آج یہاں پر جمع ہیں؟ قرآن و حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب جاگا جائے، حدیث میں تو خیر ہے، قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک آیت جو ہمیں یہاں پہ سب کو جمع کرتی ہے وہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب نعمتیں نازل ہوں، تم پر نعمتیں اتریں تو ان کا چرچا کرو۔ سب سے عظیم نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور پھر جس نعمت سے آپ کو نوازا گیا، میں اور آپ خوشیاں نہیں منائیں گے تو غیر منائیں گے؟ میں اور آپ اس طرح سے ان باتوں کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو یقیناً جن کے ماتحت ہم ہوں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نوازے تو ان کے اوپر نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کو بہترین استاد مل جائے تو طالب علم کے لیے اچھا ہے، اسی طرح ملازم کو اگر بہتر مالک مل جائے تو ملازم کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ والدین کی بہتر اور اعلیٰ زندگی اولاد کے اوپر اچھا اثرات مرتب کرتی ہے، اسی طرح روحانی طور پر اگر پیر کامل مل جائے تو مرید کی بھی پرواز ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کی بارش کی، سب سے بڑھ کر اپنی حبیب کی خدمت سے نوازا، اور پھر معراج جیسے عظیم معجزے سے آپ کو نوازا، انہیں جو ملا سو ملا، اس میں فضیلت میری اور آپ کی بھی تو ہے کہ جتنا فضیلت والا نبی ویسی اس کی فضیلت والی امت بھی۔ یہ امت سب سے اعلیٰ ہے، کیا ہماری عبادتوں کی وجہ سے؟ اس امت کا سب سے پہلے حساب ہوگا، کیا میری نمازوں، میری اور آپ کی نمازوں کی وجہ سے؟ اس امت پر سب فخر کریں گے، کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امت کی فضیلتوں پر جتنی احادیث موجود ہیں وہ کسی کی عبادت کی غرض سے نہیں، وہ محض صدقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا۔ تو یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اور آپ جمع ہیں، اس لیے جمع ہیں کہ ہمارے آقا پہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج النبی جیسے انعام سے آپ کو نوازا، تو خوشیاں مناتے، تو ہم اس کا چرچا کر رہے ہیں آج بیٹھ کے، واہ بنعمت ربی کا فحدث، بس یہ چرچا ہے، یہ خوشی ہے۔ یہ جو آئے مبارکہ سورہ اسراء کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، دیکھیے واقعہ معراج جو ہے اول تو یہ دو حصوں پر ہے، اسراء اور پھر معراج۔ پھر اس واقعے میں کیا کیا چیزیں، اس واقعے میں حکمتیں بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں اور عبرتیں بھی ہیں، تینوں باتیں۔ یہ واقعہ محض فضیلت کا ہی نہیں ہے، اس میں جہاں بے انتہا فضیلت نظر آئے گی، وہیں آپ کو ساتھ ہی ساتھ اس واقعہ معراج میں حکمتیں بھی بہت زیادہ کثرت سے نظر آئیں گی۔ اور صرف یہ حکمتیں اور فضیلتوں کا باب نہیں، بلکہ واقعہ معراج کو اگر تفصیل سے احادیث کی روشنی میں پڑھا جائے تو وہاں پر عبرتیں بھی نظر آتی ہیں۔ عبرتیں بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں اور حکمتیں بھی ہیں، تینوں گوشے، تو کچھ حکمت، کچھ فضیلت اور کچھ عبرت، یہ تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لیکن معلوم ہے کتنا عظیم الشان واقع ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی. یاد رکھیے کہ اس واقعے کو ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کے لیے کہا وہ آزمائش کہتا ہے کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہے. ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں اگر آپ احادیث کو پڑھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس واقعے کو بیان فرمایا تو وہ مسلمان کچھ ایسے تھے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا, وہ مرتد ہو گئے تھے. کچھ مسلمان ایسے تھے مرتد ہو گئے تھے, چونکہ یہ آزمائی بنایا گیا اس واقعے کو. سب سے پہلی جو ملاقات آپ کی معراج سے واپسی پر ہوئی ہے وہ ابو جہل سے ہوئی ہے. فجر کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا, اس نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں اور اس نے آپ سے پوچھا کیا کوئی نئی چیز آپ ہمارے لیے نئی لے کر آئے ہیں کہ سوچ رہے ہیں, اس قسم کے اس نے جملہ کا. پھر آپ نے بتایا کہ نہیں مجھے معراج ہوئی. یہ آزمائش کس طریقے سے بنا؟ یہ جو آزمائش بنا, جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ خواب ہے, اگر یہ خواب ہوتا تو یہ آزمائش بنتا ہی نہیں. کفار کے اگر اعتراض کو دیکھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جس کو روایت کیا, کافروں کا جو اعتراض تھا وہ یہی تھا. اعتراض کے لفظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ کافروں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سفر جو ہم مکے سے لے کر بیت المقدس ایک مہینے میں کرتے ہیں آپ رات کے قلیل حصے میں کر کر آ گئے. یہ بنیادی اعتراض تھا کافروں کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مہینے کا سفر؟ کیا کافر اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ حالت خواب میں ایک مہینہ کیا ایک سال کا سفر جو ہے وہ چند لمحے میں ہو جاتا ہے؟ کیا کفار خواب نہیں دیکھتے تھے؟ سب جانتے ہیں کہ خواب میں انسان اپنے آپ کو عمرے کی حالت میں دیکھ رہا ہے, حج کرتا ہوا دیکھ رہا ہے, جناب پچھلے دور میں چلا گیا اگلے دور میں پہنچ گیا. یہ تو بہت بہت اس کی بات. جدید تحقیق کے مطابق خواب جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ جدید تحقیق ہے خواب سے متعلق, خواب کا جو ٹائم ہے وہ 2 سے 3 منٹ کا ہے بس. اس طرح سے ہم پوری رات دیکھتے ہیں کہ ہم نے پوری رات خواب دیکھا, ایسا محسوس ہوتا ہے 2 سے 3 منٹ انسان خواب دیکھتے ہیں. بہرحال یہ وہ ایک الگ بات. تو بنیادی اعتراض یہ تھا. اس میں بہت سے لوگ اپنی راستے سے ہٹ گئے, بیٹھ گئے, چونکہ یہ آزمائش تھی اور نہ جانے کون کون آگے بیٹھے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے. اب یہ اعتراض. اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اثر جو زمین پر, یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ نے سفر فرمایا, حضرت جبریل امین, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام تینوں آپ کو لینے کے لیے آئے اور براق آپ ان لوگوں کے ساتھ تھا. براق عجیب الخلق جانور جس کا دھڑ کسی اور شے کا, شکل کسی اور طرح کی, پیر اس کے کسی اور طرح کے, مگر سفید رنگ کا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ براق چلتا ہے. کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو حضرت جبریل امین نے ایک انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا. امام بخاری نے روایت کیا اس بات کو, اور سوراخ کرنے کے بعد اس پتھر کے ساتھ براق کو باندھ دیا گیا. جب آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد اقصا, اب حوالہ ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا, فرماتے جناب امامت کے لیے تائید کی انبیاء علیہ السلام نے آپ کی. ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض خود مسلح پہ چلے گئے, نہیں ایسا نہیں ہوا. باقاعدہ سب سے پہلے ایک نبی نے تائید کی کہ آپ نماز پڑھائیے, اس کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام نے پہلے نبی کی تائید پر سب نے تائید کی, یعنی اقرار کیا اس بات کا کہ نہیں یہ درست فرما رہے ہیں, آپ امامت فرمائیے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امامت کے بعد کیا ہوا, نماز ختم ہو گئی, سب نے نمازیں پڑھ لی, نماز کے بعد پھر خطبات شروع ہوئے, خطاب شروع کیا انبیاء علیہ السلام. سارے نبیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطاب فرمایا. ہر نبی آتا جاتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطاب فرماتا تھا. خطاب کرنے کے بعد آخر میں, سب سے آخر میں حضرت سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور اس دور کی خطابت فرمائی, ایسی زبردست خطابت فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں آپ کے خطاب پر جو گفتگو کی وہ حدیث میں درج, اور پھر وہاں سے آپ کا سفر ہوتا ہے آسمانوں کی طرف. میں تقریر میں بس اہم اہم گوشوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے, مجھے کہیں اور بھی جا کے بغدادی مسجد میں بھی تقریر کرنی ہے, اہم اہم گوشوں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں. اب یہ جو آسمانوں میں آپ تشریف لے جاتے ہیں, آپ نے یہ حدیث متعدد مرتبہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ ہر آسمان پر دروازے کو کھٹکھٹایا گیا اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے, جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا, فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے, فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پس یہ جملے کا سننا تھا کہ دروازے کھلنا شروع ہو گئے. یہ دروازے کھلنا شروع, کیا حکمت تھی, کیا وجہ تھی کہ یہ سوالات پوچھے جاتے تھے, کیا وجہ تھی کہ معلومات کی جاتی تھی, پہلے ہی دروازے کیوں نہیں کھول رکھے تھے, تو وہ وجوہات دیکھیں بھی بیان اس میں آئیں گی. میں پہلی چیز بتانا چاہتا ہوں احادیث کے مطابق, حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی آسمانوں پر گئے. کس محدث نے بیان کیا؟ امام قرطبی اور امام دہلمی نے. راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی تھی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ. ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت عزرائیل سے کہا کہ بھئی ہمیں آسمانوں کی سیر کرواؤ. فرمایا ٹھیک ہے چلیے آپ نے. حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا, مختلف مقامات دکھائے گئے, جہنم بھی دکھائی گئی. جہنم دیکھ کر آپ کی حالت غیر ہو گئی اور آپ بے ہوش ہوتے ہوتے بچے. حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے پروں میں لیا اور ایک دوسرے مقام پر لے آئے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اتنا بھیانک منظر, ایک اس منظر کو دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی, اتنے خطرناک منظر. فرمانے لگے یہ تو بڑی عظیم دن ہوگا. وہ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں چلے گئے. جنت میں جانے کے بعد جناب خوب جی بھر کے اس کو دیکھا گھومے. جب خوب جی بھر گیا عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ چلیے؟ فرمایا کہاں؟ کہا دنیا میں واپس نہیں جائیں گے. فرمایا خدا کی قسم اب اس جنت سے میں نہیں نکلوں گا, اب اس سے میں نہیں نکلوں گا. فرمایا یہ کیا پریشان حضرت عزرائیل. پروردگار عالم نے فرمایا کہ کہاں لے گئے؟ اللہ تو جانتا ہے, اللہ سب جانتا ہے. میں پروردگار عالم تیری جنت میں. اللہ نے فرمایا کہ ارے جو اس جنت میں داخل ہو جائے گا وہ پھر کبھی اس سے نکلنے کی تمنا ہی نہیں کرے گا, اب یہ یہیں رہیں گے. یہ ایک نبی جو آسمانوں پر گئے, جنت کو دیکھا اور وہاں سے واپس تشریف نہیں لائے. فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ فرمایا جبریل. فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیے کہ جنت کے دروازے بند کر دیے گئے یہ کہہ کر کہ یہ دروازے صرف اور صرف اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلیں گے اور کسی کے لیے نہیں کھلیں, بند کر دیے گئے. اور فرشتوں کی یہ خاص ڈیوٹی لگا دی گئی کہ دیکھو اب کسی اور کے لیے دروازہ مت کھولنا, نام پوچھ لینا, تصدیق کر لینا, اس لیے کہ یہ دروازے, ان دروازوں سے اگر کوئی سب سے پہلے داخل ہوگا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگا. لہذا ہر دروازے پر آپ کا نام پوچھا گیا. ایک اور نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ روایت ہے امام طبرانی دہلمی کی, حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا, ہم کلام ہوئے. فرماتے ہیں اس ہم کلامی کے بعد آپ کا عالم یہ تھا کہ 30 میل دور اندھیری رات میں جب چیونٹی چلتی تھی اس کو اس سر کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے. ایک نبی نے ہم کلام ہوا ہے پروردگار عالم سے. اسی طرح ایک اور روایت امام حاکم کی, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی, فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی تھی, ایک تجلی قرآن میں واقع درج, فرماتے ہیں 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے تھے 40 دن. اور عالم یہ تھا کہ جس شخص کی نظر آپ پر پڑتی تھی وہ اللہ کے کلام کی تاب نہیں لا پاتا تھا, فوت ہو جایا کرتا تھا. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے روایت کی, ایک حدیث میں کلام کی برکت دیکھی, ایک حدیث میں اللہ نے جو تجلی فرمائی وہ آپ کے سامنے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف چلے ہیں. پہلے آسمان پر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. آدم علیہ السلام آپ کو دیکھتے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صالح، اے میرے نیک بیٹے، آپ کو خوش آمدید ہو، آپ کو مرحبا ہو، آپ تشریف لائیں. اس طرح پھر مرحلہ وار دوسرے آسمان پر آپ جاتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. حدیث میں آتا ہے کہ جب چھٹے آسمان پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام سب نے کیا، خوش آمدید سب نے کہا، چھٹے آسمان پر جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. رونے کی جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بہت بات تشریف لائے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوگی. بس یہ چیز مجھے، ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، ہر نبی اپنی امت سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا ہے، ہر نبی اپنی امت سے نفسوں سے بہت قریب ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کے گناہوں کے اوپر رنجیدہ اور نیکیوں کے اوپر خوشی مناتا ہے. لہذا یہ وہی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، اور ایک طرح کے خوشی کے بھی آنسو تھے کہ جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو السلام کی امت بکثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. پھر ساتویں آسمان پر آپ کا تشریف لے آتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. کہتے ہیں وہ اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ بیت المامور کی طرف پشت کیے ہوئے ہیں، بیت المامور وہ قبلہ جو ساتوں آسمان پر موجود ہے اور زمین پر خانہ کعبہ ہے. آسمانوں پر فرشتے انبیاء طواف کرتے رہتے ہیں اور زمین پر انسان اور فرشتے بھی طواف کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بیت المامور سے کوئی پتھر پھینکا جائے زمین کی طرف تو خانہ کعبہ کی چھت پر گرے گا. فرماتے ہیں پشت کیے بیٹھے ہیں اور 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو اس بیت المامور کا طواف کر رہے ہیں، جن کا بس ایک ہی دفعہ نمبر آتا ہے، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تشریف لائے، میں آپ کی امت کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا کیا؟ فرمایا آپ اپنی امت کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دیجئے کہ وہ تیسرے کلمے کا ورد کریں، جب وہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے نام کا جنت میں ایک اتنا بڑا وسیع و عریض درخت لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی تیز رفتار گھڑ سوار 500 سال تک پوری رفتار سے بھی دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اچھا یہ درخت کہاں لگے گا؟ یہ اپنی ہی زمین پر لگے گا، غیر کی زمین پر تھوڑی لگے گا. لہذا جنت کا جتنا رقبہ بڑھانا چاہتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھی، وہ تیسرا کلمہ پڑھی کثرت کے ساتھ، تیسرا کلمہ، جناب جنت بڑھتی چلی جائے گی، زمین بڑھتی چلی جائے گی. اب اس کے بعد میں اب حکمت کی طرف آ رہا ہوں، یہ تو مختلف مرا، اب ایک حکمت بیان کرنا چاہوں گا. کیا حکمت تھی کہ معراج کروائی گئی؟ بہت سی حکمتیں علماء نے لکھی، میں ایک حکمت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. معراج کس وقت ہوئی، کیا وقت تھا، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جیسے معلوم ہوگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا کہ نعت گو شعراء کرام خطیب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہ ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں. اس حکمت سے آشکار ہوگا، حبیب کا جو لفظ ہے اس کی خوبصورتی سامنے آئے گی، جو حکمت میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہو. دیکھیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تبلیغ کی، آپ سب جانتے ہیں، اور مکے کی تبلیغ کے شروع کے جو سال ہیں، جتنے عرصے آپ نے تبلیغ کی، 10 سال، اس میں کوئی بھی کہہ لیجئے کہ چند افراد کے سوا لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مشکلات بڑھ رہی تھیں، تکلیف بڑھ رہی تھی، پریشانیاں بڑھ رہی تھیں. حد یہ کہ جب مکے کے لوگوں سے آپ ایک طرح سے دیکھا آپ نے کہ یہ تبلیغ کی طرف آ ہی نہیں رہے، تو آپ نے طائف کی طرف تشریف لے گئے. طائف کیوں گئے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مکے میں تبلیغ کے ثمرات نہیں مل پا رہے تھے. حدیث دیکھیے، سب میں باتیں درج ہیں، اس لیے آپ طائف تشریف لے گئے تھے. لیکن طائف جانے کے بعد مکے سے زیادہ بدتر صورتحال سامنے آئی. کہ وہاں کے تو چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو لوگوں نے پیچھے لگا دیا وہاں کے سرداروں نے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھٹنے مبارک تھے اس کے اوپر باقاعدہ پتھر مارے گئے جس سے آپ کے نالین مبارک لہو لہا نہ بھائی. آپ واپس تشریف لاتے ہیں. اسلام ابھی اس طرح سے ہے کہ جنہوں نے قبول کیا ہوا ہے وہ چھپ کے عبادت کرتے ہیں, اس کا اعلان بھی نہیں کر پاتے. تو ہمدردی کون کرے گا؟ ہمدردی ابھی دو افراد کرتے ہیں, ایک حضرت ابو طالب کی ذات ہے جو کفار کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے, ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے جو آپ کی دلجوئی کرتی ہیں, جو آپ کی دھارت بناتی ہیں, جو آپ کی آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا, آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے, آپ کو مسکینوں کی مدد کرنے والے, آپ کو بیواؤں کا ساتھ دینے والے, اس قسم کے جملے ادا کرتی ہیں جو ایک بیوی کا کام ہے. یہ دونوں صورتحال سامنے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ طائف سے واپسی کے بعد پھر ان دونوں کا انتقال ہے اور چند ایک مہینے کے اندر اندر ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہے, ایک مہینے کے اندر اندر. اب آپ دیکھیں تبلیغ کے لحاظ سے دیکھیں صورتحال انتہائی گمبھیر, ہمدردی کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو افراد دو ہمدرد کھڑے ہوئے تھے وہ دونوں کے دونوں دنیا سے گزر گئے. اس کے بعد ایک حدیث ہے اس میں آپ کی دعا درج ہے, اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے میرے پروردگار, جو مجھ پر یہ جو مصائب ہیں, آلام ہیں, جو تکالیفیں ہیں, اگر یہ اس وجہ سے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں تجھ سے معافی کا خواہشگار ہوں, اور اگر تم مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ دعا بتاتی ہے کہ آپ اب ایسے لمحے پر ہیں کہ آپ کو اب کسی کی محبت کی ضرورت ہے, آپ کو اب کسی کی دلجوئی کی ضرورت ہے, آپ کو اب کوئی ڈھارک بنانے والا چاہیے. بس یہ وہ نمازہ جب پروردگار عالم نے آپ کو معراج سے نوازا کہ اے حبیب آپ رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں, جان لیجئے کہ ساری کائنات بھی مخالف ہو جائے آپ کی تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ ہے, کسی کی دلجوئی کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, بس آپ کے پیچھے اگر کسی کا دست ہے تو وہ پروردگار عالم کا ہے, کسی کی محبت ہے تو پروردگار عالم کی ہے, آپ سے کوئی کلام نہ کرے پروردگار عالم سب حجاب اٹھا کر آپ سے کلام کرے گا, کوئی آپ سے دو لفظ محبت کے نہ بولے پروردگار عالم آپ سے محبت کرے گا, آپ کو زخم دینے والے ایک طرف ان زخموں پر مرہم رکھنے والا پروردگار عالم. بس سارے حجابات اٹھا کر ایک ایسی معراج کروائی گئی کہ سب کچھ اٹھا کر اللہ کے اللہ نے اپنا دیدار اپنے حبیب کو کروا دیا. فرمایا اے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ کا رب آپ کے ساتھ, اور دل جوئی کی بھی تو کیسے کوئی وہی آ جاتی کہ آپ رنجیدہ نہ ہو, آپ کامیابی آپ کا مقدر ہے, کوئی خواب آ جاتا؟ میں نہیں, جس شان کا حبیب ہے پھر ویسی ہی تسلی بھی ہوگی, جس شان کا حبیب ہے تسلی بھی پھر ویسی ہی ہوگی, اور پھر کیا تسلی بھی کہ دیکھیے آج ہم پانچ پن کئی پند 1400 سال گزرنے کے بعد یہاں بیٹھ کر ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, ایسی تسلی. اب دیکھیے یہ تو ایک حکمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اب ایک دو عبرتیں بیان کروں گا. میں نے کہا عبرتیں حکمتیں سب, عبرتیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے جو بہت قوت کے ساتھ اس شخص کے سر پہ مارتا ہے جس سے اس سر کا بالکل قیمہ بن جاتا ہے. بعد میں وہ پتھر اٹھاتا ہے, اس عرصے میں اٹھانے سے لے کر اوپر لے جانے تک جس سر کا سر جس شخص کا سر کچلا گیا تھا دوبارہ اس کا سر واپس نہیں ہو جاتا ہے. پس یہ ایک مسلسل عمل ہے, یہ بار بار پتھر مارتا ہے فرشتہ, پتھر مارنے سے سر کچل جاتا ہے, جتنے عرصے میں پتھر کو اٹھاتا ہے سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. موت اس لیے نہیں آتی کہ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا, موت کو بھی پروردگار عالم ختم کر دے گا, اس لیے موت نہیں آئے گی. تکلیف بار بار اسی طرح سے ہوگی جس طرح پہلی مرتبہ ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑا کرتے تھے, جو نماز میں سستی اور کاہلی کیا کرتے تھے, جو بھی نمازی تھے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے، لیکن سزائیں اس کی بہت سخت ہیں. ایک بات، لیکن بہت سے جیب صحابہ بے نمازی کو کافر کہتے ہیں. میں اب آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں کہ کون سے ایسے صحابہ ہیں جو نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، یہ آپ کا میں سمجھتا ہوں فتویٰ ہے، آپ مستحق تھے، آپ فرماتے تھے کہ بے نمازی کافر ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ بے نمازی کافر ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ بھی فرماتے تھے بے نمازی کافر ہے. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ، آپ بھی فرماتے تھے بے نمازی کافر ہے. اسی طرح حضرت ابو دردا انصاری، آپ بھی فرماتے تھے بے نمازی کافر ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری، آپ بھی فرماتے تھے بے نمازی کافر ہے. کتنے جید صحابہ، شروع کے تین تو وہ صحابی ہیں جن کے علمی مقام پر کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، تینوں جید اور عالم صحابہ، تینوں فرماتے تھے کافر ہیں. ائمہ مجتہدین میں حضرت امام احمد ابن حنبل، آپ کے نزدیک بے نمازی کافر تھا. حضرت اسحاق ابن راہویہ، آپ کے نزدیک بے نمازی کافر تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک، آپ کے نزدیک بے نمازی کافر تھا. ائمہ مجتہدین صحابہ، ان کے نزدیک بے نمازی کافر تھا. پھر آپ فرماتے ہیں میں آگے گیا، آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے اس کی آنکھ میں سلاخ ڈالی جا رہی ہے. کس طرح سے؟ کہ اس طرح سے سلاخ ڈالی جاتی ہے کہ آنکھ سے ہو کر نرخرے سے ہوتی ہوئی گڈی سے نکلتی ہے، اور جب وہ گڈی سے باہر سے نکلتی ہے تو یہ آنکھ بھی ساتھ جاتی ہے اور یہ نرخرا یہ بھی باہر نکل جاتا ہے. جب وہ کھینچتا ہے اس عرصے میں دوبارہ آنکھ اپنی واپس جگہ پر آتی ہے اور نرخرا بھی. یہ امام بخاری کی روایت جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلی والی بھی یہ بھی. یہ کس کی سزا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے والوں کی سزا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں. امام ترمذی، امام مسلم، امام بخاری، امام داؤد، چاروں محدثین نے روایت کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، سچائی کے راستے پر چلا کرو، اس لیے کہ سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو شخص سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے پروردگار عالم اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہے. قرآن میں پڑھتے ہیں نا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہے صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. ہم دن رات لوگوں کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس دعا کریں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر مسلمان بنا دے. او بھائی، اللہ تو صدیق بنانے کے لیے تیار ہے، جھوٹ بولنا تو چھوڑو. وہ تو صدیق بنانے کے لیے تیار ہے، جھوٹ بولنا چھوڑو. ہم ایک عام مسلمان پہ ٹکے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ عام اچھا مسلمان بنا دے بھائی، یہ دعا کیجیے. ایسی بات ہے کہ ایک طالب علم بس یہ کوشش کرے کہ 33 نمبر مل جائے، کسی طرح سے پاس ہو جاؤں، جان چھوڑ جائے میری اس امتحان سے. کیوں محنت کیوں نہیں کرتا؟ اچھے نمبر حاصل کرے، بہتر گریڈ حاصل کرے. تو صدیقین کا مقام کتنا افضل و اعلیٰ، ہم جو کیسے زبر صدیقین کے مقام کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنی پڑ جائے گی. نہیں، بالکل نہیں. پر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، صدیقین میں نام لکھ دیا جائے گا، بس بہترین بات. کتنا آسان تھا نسخہ. آگے دیکھیے، پھر فرمایا اسی حدیث کا تسلسل، فرمایا جو سب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس کا نام کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے. کذاب یعنی جھوٹا، مسلمہ کذاب، جھوٹا. یہ حدیث مبارکہ میں، یہ دو عبرتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو حدیث مبارکہ میں. اب آخر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت جو سورہ نجم کی ہے، اس کا ترجمہ بیان کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب معراج ہوئی، سورہ نجم میں ایک مقام پہ فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى. اب میں اس طرف آ گیا، اس حصے میں کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے حجابات اللہ نے اٹھا کر اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا. ما زاغ البصر وما طغى، سب سارے حجابات اٹھ. اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے مختلف کیا ہے. مثال کے طور پر آنکھ نہ درماندہ ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی. اب یہ جو لفظ زاغ ہے، زاغ زے علی غین زاغ، ما زاغ البصر وما طغى، زاغ کا ترجمہ. ایک لغت کے امام گزرے ہیں، امام جوہری، آپ کی حدیث لغت کی کتاب ہے صحاحہ, اس کا حوالہ. ذاق کے دو معنی ہیں, ائمہ لغت نے ذاق کے دو معنی لکھے. ایک معنی تو یہ لکھا ہے کہ جب سورج کو دیکھا جائے اور سورج جب اپنی پوری آب و تاب سے ہو اور دیکھتے ہی آنکھیں چلیا جائیں, آنکھیں بند ہو جائیں یا فوراً نگاہ کو پھیر لو, یہ زاغ ہے. یعنی آنکھوں کا چلیا جانا, آنکھوں کا بہک جانا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا, یہ سب زاغ کے معنی میں. اچھا, کسی تیز روشنی والی چیز, دیکھیں نا کبھی کبھی کوئی شیشے کی اگر لائٹ آنکھوں پہ مار دے تو آپ کیا کرتے ہیں, اتانے کیسے کر لیتے ہیں؟ تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے زاغ. اب ذات کا ایک معنی تو کیا لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کا دیدار اس طرح سے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بہک گئی ہے, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا ہے, ایسے ہو گئے. فرمایا جب تک جی چاہا پروردگار نے سارے حجابات اٹھا کر اپنا دیدار کروایا ہے اور کھلی آنکھوں کے ساتھ تسلی اور سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا. ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بہک گئی, آنکھیں چندیا گئی, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, نہیں. ایسا تمہاری ہماری آنکھیں ایک معمولی اللہ کا ایک چراغ, اس کو دیکھ کر بند ہو جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی گری, جو عالم ہوا وہ سب آپ کا جاننا پہچانا ہے. فرمایا یہ گمان مت کرنا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھی, ایسا کچھ نہیں. تو ذات کا ایک معنی, ذات کا دوسرا معنی, ذات کا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے جو امام جوہری نے بیان کیا کہ اس طرح سے چلنا کہ چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنا, یہ زاغ ہے. یعنی ایسے چلنا کہ ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی مڑ کے دیکھ رہے ہیں. جب سفر ہو یا پیدل چلیں, ادھر دیکھا ادھر پیچھے, یہ زاغ ہے, اس کو بھی زاغ کہا جاتا ہے. آپ تشریح سماعت فرمائیے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایسی جگہ بھیجتا ہوں جو آپ کی دیکھی ہوئی نہیں ہے, پہلی مرتبہ بھیجتا ہوں. ہر شخص کا زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں وہ پہلی مرتبہ جاتا ہے. کس طرح چلتے ہیں آپ؟ ہاتھ میں پتا ہوتا ہے اور اس طرح دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. کوئی سائن بورڈ, کوئی مسجد کا مینارہ جو نشانی بتائی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح چلتے ہیں نا. پیچھے مڑ کے دیکھنا یہ زاغ ہے. یعنی منزل پر آپ نے پہنچنا ہے, منزل پر جانا ہے, منزل پر پہنچ رہے ہیں, مگر کیسے؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. اللہ اکبر. فرمایا میرا حبیب اس طرح سے نہیں آیا. فرمایا ما ازاغ البصر وما طغى, انہوں نے سفر اس طرح سے کیا ہے کہ یہ راستے ان کے دیکھے ہوئے ہیں, یہ منزل ان کی پہچانی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ چلے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان راستوں کے یہ شناسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ ڈرے ہوئے, یہ گھبرائے ہوئے, یہ پریشان لوگوں سے پتا پوچھتے ہوئے چلے, بلکہ بالکل نہیں. نہ انہوں نے ادھر دیکھا, نہ ادھر, نہ پیچھے مڑ کے دیکھا. جہاں منزل تھی ذرائع رات, اس جگہ چل کر دم لیا. ما زاغ البصر وما طغى, مڑ کے ادھر ادھر نہیں دیکھا. یہ منزل تو ان کی شناسا ہے, یہ راستے ان کے لیے نئے نہیں ہے, یہ مت سمجھنا. تو ذات کے دو معنی, ایسا کچھ نہیں, نہ ان کی آنکھیں آپ سے آگے بڑھی, بالکل جی بھر کے دیکھا, تسلی کے ساتھ دیکھا, اور نہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلے. اس منزل پر جب یہ چلے ہیں تو بس وہیں جا کر رکے ہیں جہاں پروردگار عالم چاہتا تھا. کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ کدھر ہے رب, نشانیاں نہیں تھی. یہ زاغ بھائی, یہ اللہ کے حبیب نے اس طرح سے سفر کیا. اور بھی فرمایا آخری بات, جو حضرات امامہ پہنتے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے معلوماتی بات ہو. فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے, امام یہ لکھا امام نووی رحمت اللہ علیہ نے, فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے متعلق پوچھا کہ فرشتے کس بات میں کلام کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار میں نہیں جانتا, تو بہتر جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت رکھا, جس سے آپ نے اولین و آخرین کے علوم کو جان لیا. پس اس کے بعد یہ شملہ اس احترام میں چھوڑا جاتا ہے پشت کے اوپر, جہاں پر پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت رکھا تھا, اس اعزاز میں شملہ پیچھے چھوڑا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معراج فرمائی. تو یہ آج کی رات, آج کی مبارک رات جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل محبت, اہل عقیدت, اہل طریقت, اہل عشاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج پر خوشیاں منانے کے لیے بیٹھتے ہیں, اس انعام پر خوشیاں منانے کے لیے بیٹھتے ہیں, محض اس لیے کہ اے میرے پروردگار عالم جس طرح تم نے اپنے حبیب کی شان کو بلند فرمایا ہے, ان پر انعامات اکرام کی بارش کی ہے, بس ہم امید کرتے ہیں میرے پروردگار عالم ان محفلوں کے طفیل تو ہماری بخشش فرمائے گا, ہماری مغفرت فرمائے گا, ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا, اور ان محفلوں پر بیٹھ کے سبب اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.